بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات محمد وآل محمد. فلسفہ اجتہاد و تخلیق کے عنوان سے گفتگو کا دوسرا دور ہے. سورہ یونس کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے جس کی 35ویں آیت کا ایک حصہ ہے. منحرف ہیں، گمراہ ہیں یا باطل مطالب ان کے ذہن میں موجود ہیں، تو قرآن مجید آ کر مستقیماً ڈائریکٹلی ان سے یہ نہیں کہتا کہ تم گمراہ ہو یا منحرف ہو یا تمہارے ذہن میں جو مطالب ہیں وہ باطل ہیں، بلکہ قرآن مجید ایک سوال قائم کر دیتا ہے، استفہام اس کو کہتے ہیں، سوال قائم کر کے جواب خود مخاطب پر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ عمل جو تم انجام دے رہے ہو، یہ جو فکر تمہاری ہے، تم خود فیصلہ کرو کہ کیا تمہاری فکر جو منحرف اور باطل فکر ہے وہ صحیح ہے یا غلط. آ کر صریحاً یہ نہیں کہتا کہ تمہاری فکر منحرف ہے، تمہاری فکر باطل ہے. اس آیہ مبارکہ میں بھی قرآن مجید کی یہی روش ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ جو لوگ حق کی طرف ہدایت کریں، جو لوگ حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ان کا حق یہ ہے، ان کا حق زیادہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کی پیروی کی جائے. افمن لا یہدی الا ان یہدا، یا پھر ان کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہوں، جو ہدایت نہ کر سکتے ہوں، جو خود جنہوں نے خود حق کو پہچانا نہ ہوں، جو سعادت بشر سے ناواقف ہوں، ان کو پتا ہی نہ ہو کہ ہدایت کیسے کی جاتی ہے. فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو. جو شخص خود ہی واقف نہ ہو کہ حق کی طرف، یعنی حق سے جو خود ناواقف ہو، وہ کس طرح سے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا جبکہ وہ خود حق سے نابلد ہو. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ایک کتاب ہے عزیزان محترم، کتابیں پڑھنے کی عادت تو ویسے نہ مجھے ہے، شاید آپ لوگوں کو اگر ہو تو ہو، لیکن مجھے تو کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو ڈالنی چاہیے کتابیں پڑھنے کی، جو ہمارا اوقات فراغت ہے، ہمارا جو لیجر ٹائم ہے، جو فری ٹائم ہے، ہمارا جو فارغ وقت ہے، اس میں ہم کوشش کریں کہ کچھ کتابیں پڑھ لیا کریں. ایک کتاب فارسی میں ہے جس کا نام ہے نقش تخلیق در زندگی انسان، آیت اللہ مصباح یزدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. نقش تخلیق در زندگی انسان، انسان کی زندگی میں تخلیق کا رول کیا ہے. انگلش میں اگر یوں کہیں تو دا رول آف تخلیق ان دی لائف آف ہیومن بینگ، تخلیق کا رول کیا ہے انسان کی زندگی میں. اس کا ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ اویلیبل ہے، شاید کتاب خانوں میں آپ جا کر تلاش کریں تو وہ ترجمہ مل جائے گا. اس کتاب میں اس مطلب کی طرف متوجہ فرماتے ہیں آیت اللہ مصباح یزدی. پہلے تو انہوں نے دروس دیے، ان درسوں کو کتابی شکل دے دی گئی. یہ جتنے شہید متحری کے آثار ہیں یا آیت اللہ مصباح یزدی کے جو آثار یعنی قلمی آثار یا زبانی آثار، یہ جو بڑی شخصیتیں، ہوتا یہ ہے کہ ان یہ درس دے دیتے ہیں کسی مقام پر تقریر کر دیتے ہیں، وہ تقریر ٹیپ ہو جاتی ہے یا ریکارڈ ہو جاتی ہے، بعد میں اس تقریر کو لکھا جاتا ہے، لکھنے کے بعد اس کو کتابی شکل دی جاتی ہے. اس طرح سے شہید متحری کی تقریباً 27 جلدیں ہیں جس میں ان کے آثار ہیں، اور ہر جلد 700 صفحے سے کم نہیں ہے بڑی سائز کی. جتنی کتابیں وہ لکھ کر چلے گئے اس کی عشر عشیر بھی ہمارے پاس پڑھنے کی توان نہیں ہے. جتنی کتابیں وہ انہوں نے معاشرے کو ہدیہ کر دیں ان میں کی عشر عشیر یعنی ان میں کی تھوڑی بھی کتابیں ہم پڑھنے کی عادت نہیں ڈالے. مطالعے کی عادت ہم کو نہیں ہے. ہمارے معاشرے سے کلن مطالعے کا چلن ختم ہو گیا ہے. لوگ بس سنی سنائی ہوئی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں جبکہ مطالعہ کرنا چاہیے انسان کو کم از کم, اور کچھ نہیں تو کچھ نہیں کم از کم قرآن مجید کا ایک صفحہ تو کم از کم پڑھے انسان روز. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اس قابل کتاب ہے کہ اس کو پڑھا جائے, اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ پہلے تو انسان تین سوالوں کا جواب دے لے تخلیق کے سلسلے میں. پہلا سوال, کن معاملات میں تخلیق کی جائے, کن معاملات میں تخلیق کی جائے, پہلا سوال. دوسرا سوال فرماتے ہیں کہ کس کی تخلیق کی جائے. تیسرا سوال فرماتے ہیں کہ تخلیق کا جذبہ کیا ہو, کس جذبے سے تخلیق کرے, کن موارد میں تخلیق کرے, کس کی تخلیق کرے اور کس جذبے سے تخلیق کرے. بہت ہی اجمالی طور پر جواب دے کر گزر جاؤں, آج کی مجلس کلن مختصر پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ خود والد کی بنا کردہ مجلس وہاں شروع ہو گئی ہمارے گھر میں, لہٰذا آج کی مجلس کو مختصر کر رہا ہوں اور آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ اس مجلس کے بعد وہاں مسجد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میرے ماموں کے مکان پر مجلس چل رہی ہے, یہاں سے وہیں چلتے ہیں سب لوگ. لکھنؤ میں مولانا کلب صادق صاحب ایک مجلس سے خطاب کر رہے تھے, خطاب کرتے ہوئے دیکھا کہ مجمع بہت کم ہے تو کہا کہ مجمع کہاں ہے, تو کہا فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے سارے کا سارا مجمع وہاں ہے, تو کہا ہم یہاں کیوں بیٹھے ہم بھی وہیں چلتے ہیں. پورے مجمع کو لے کر وہاں پہنچ گئے, صلوات پڑھ دے محمد والے. کسی ایک مجلس کو کامیاب بنائے سب مل کر بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں یعنی کم تعداد والی مجلسیں کریں, کوئی ایک مجلس کو سب مل کر کامیاب بنائے, پورے کے پورے اس مجلس میں شرکت کریں, شاید اس کا زیادہ فائدہ ہو. چنانچہ تین سوالات کہ تقلید کن موارد میں کریں, کن معاملات میں تخلیق کی جائے, کس کی تخلیق کی جائے اور کس جذبے سے تخلیق کی جائے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ ان معاملات میں انسان تخلیق کرے جن معاملات میں انسان کو خود معرفت نہ ہو. ایک سوال اس کی زندگی میں ابھرا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے, اور اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. نہ صرف اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے بلکہ اگر وہ سوال کا جواب جاننا چاہے تو اس کے پاس اتنی قوت فکر چاہیے یا پھر اتنا وقت چاہیے کہ اس پر غور و فکر کر کے اس کے نتیجے پر پہنچ جائے, سوال کا جواب حاصل کر لے, اور پھر اس کے پاس فرصت ہو یعنی فکر کرنے کی اتنی فرصت ہو, فرصت ہو, توانائی ہو اور ضروری شناخت ابزار موجود ہو, ٹولز اس کے پاس موجود ہو. آپ سے ایک کارپینٹر سے کہا جائے کہ ایک تخت بناؤ یہاں پر, وہ کہا ابزار, وہ کہے گا ابزار لا کے دو, اوزار لا کے دو جس سے یعنی جس سے تخت بنتا ہے. جب تک ابزار نہ ہو اوزار نہ ہو کارپینٹر کوئی بھی فیلڈ کا آدمی اپنا کام نہیں کر سکتا. تو ضروری ہے کہ شناخت اور معرفت موجود ہو, یعنی شناخت اور معرفت کافی اس کے پاس موجود نہیں ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے, اور نہ اس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ بیٹھ کر فکر کر کے کوئی نتیجے پہ پہنچے اور اپنے سوال کا حل تلاش کر لے. تو لہذا تقلید انہی موارد میں کی جائے گی جن موارد میں انسان کے پاس معرفت ضروری موجود نہ ہو, ضروری معرفت موجود نہ ہو اور نہ اس کی قوت فکر اتنی زیادہ ہے کہ وہ یعنی بے تنہائی بغیر کسی کی مدد کے اس سوال کا جواب خود تلاش کر لے, اور پھر اس کے پاس اتنی فرصت بھی ہو سوچنے کی. کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے فکر کرنے کی, پہلے تو وہ سامنے وہ چیزیں موجود ہوں یعنی جن کے اندر فکر کرنا ہے, وہ علم, وہ کام, مال, वो मेटीरियल मौजूद हो जिसके अंदर फिक्र करना है, और फिर फिक्र करने की फुर्सत भी हो इंसान के पास, तब जाके वो नतीजे पर पहुंचे। तो सिर्फ उन मवारिद में तखलीद की जाएगी जिन मवारिद में इंसान के पास अपने किसी सवाल का हल मौजूद नहीं है। मारेफत काफी उस सवाल के जवाब के लिए उसके पास मौजूद नहीं है, उन्हीं मवारिद में तखलीद की जाएगी। बदीहियात में तखलीद नहीं की जाती, इसलिए क्या कहा गया, उसूल दीन में तखलीद हराम है। तखलीद हराम होने का मतलब क्या है उसूल दीन में? उसूल दीन में तखलीद हराम होने का मतलब यह कि अगर मैं कहूं कि कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह मौजूद है, सामने वाला उस बात को दोहरा दे, खुदा के नजदीक ऐसा ईमान नाकाबिले कबूल है। जो तकलीदन किसी ने अपना लिया हो, किसी के कहने पर मैंने किसी से कहा कि कहो अल्लाह मौजूद है, उसने कह दिया कि अल्लाह मौजूद है, नहीं, ये अकीदा काफी नहीं है खुदा के लिए, यानी खुदा इस अकीदे को मुस्तरद कर देगा। तो कहा गया उसूल दीन में खुद फिक्र करे, खुद फिक्र करके इस नतीजे पर पहुंचे कि खुदा मौजूद है, उसको मानना चाहिए। जिस तरह से वो वाकया मशहूर है ना, जरूरी नहीं है कि इंसान मोटी मोटी किताबें पढ़े तो उसके लिए वजूद खुदा साबित हो। बारहा यह वाकया पढ़ चुका हूं मैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीनियात की इब्तदाई किताबों में भी यह वाकया मौजूद है कि आपका गुजर हो रहा था, एक तरफ से एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, आपने ये पूछा उससे कि खुदा के मौजूद होने की दलील तेरे पास क्या है? खुदा मौजूद है इस बात की दलील तेरे पास क्या है? वो जो चरखा चला रही थी अचानक उसने अपना हाथ रोक लिया, रोककर उसने कहा कि देखिए जब मैं चरखा चलाती हूं अपने हाथ से तो ये चरखा चलता है, और मैं चरखा जब मैं अपना हाथ रोक लेती हूं तो चरखा रुक जाता है। तो इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल रही है? जब ये मामूली चरखा बगैर चलाए नहीं चलाया नहीं चल पाता, तो ये इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के किस तरह से चल रही है? रसूल अल्लाह ने फरमाया अगर इस हद तक भी, जिस हद तक ये बुढ़िया मारिफत रखती है अल्लाह की मौजूदगी के बारे में, अगर कोई इस हद तक भी मारिफत रख ले तो खुदाबंदे आलम को इतनी मारिफत कबूल है। जरूरी नहीं है मोटी मोटी किताबें पढ़कर मारे, गरचे वो भी एक अलग मरहला है, लेकिन इस हद तक फिक्र करे इंसान, यानी इस हद तक उसूल दीन में खुद फिक्र करना है, खुद फिक्र करके नतीजे पे पहुंचना है। अल्लाह की मौजूदगी, खुदाबंद आलम का वजूद इंसान को खुद साबित करना है। ये ना हो कि कोई आकर उसके लिए कहे कि खुदा है तो वो भी दोहरा दे खुदा है, ये काफी नहीं है। इसीलिए उसूल दीन में तखलीद हराम है। लेकिन फुरूए दीन में भी उन मामलात में तखलीद वाजिब है जिन मामला को इंसान ना जानता हो। इंसान ये जानता है कि मगरिब की तीन रकत नमाजें हैं, मगरिब की तीन रकत, इसमें तकलीद की जरूरत नहीं है। यानी बदीहियात, बदीहियात यानी वो बातें जो बिल्कुल सामने की हो उनमें तकलीद नहीं की जाती। जो बिल्कुल सामने की बातें हो, सूरज निकला हुआ है, दिन मौजूद है, कोई कहे कि मैं उसी वक्त मानूंगा उसी वक्त मैं इस बात को मानूंगा जब मेरा मुज्तहिद कहेगा कि दिन निकला हुआ है, ये तो रोजे रोशन की तरह वाजे है, सूरज निकला हुआ है, दिन निकला हुआ है, सूरज की मौजूदगी है, दिन निकला हुआ है, तो फिर इसमें मुज्तहिद की तकलीद की जरूरत नहीं है। लिहाजा बदीहियात, बदीहियात कहते हैं बदीही चीजें, बिल्कुल सामने की बातें, उनमें भी तकलीद नहीं है। तो पता चला तकलीद सिर्फ उन मवारिद में वाजिब है जिन मवारिद में जो मवारिद इंसान के लिए हल नहीं है, इंसान के लिए उसके पास जरूरी शिनाख्त और जरूरी मारिफत उसके लिए मौजूद नहीं है, उन मवारिद में तकलीद वाजिब है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तकलीद की किसकी जाए, तकलीद की किसकी जाए? जाहिर सी बात है आय मुबारका पे आप गौर करें, फरमा रहे हैं आय मुबारका में इरशाद हो रहा है कि क्या यह बेहतर है कि उनकी बात सुनी जाए जो खुद हिदायत याफ्ता है, या उनकी बात सुनी जाए जो खुद हिदायत याफ्ता नहीं है बल्कि दूसरों के हिदायत करने के मोहताज हैं, बल्कि दूसरों के हिदायत करने के मोहताज है? किसकी बात सुनी जाए, किसकी इत्तेबा की जाए, किसकी पैरवी की जाए? उसकी जो खुद हिदायत याफ्ता है और हिदायत करने का सलीका भी जानता है, या جس نے حق کو پہچانا ہے اور یقین تک حق یقین کے ساتھ حق تک پہنچ چکا ہے اس کی اتباع کی جائے، یا پھر اس کی اتباع کی جائے جو ابھی یقین کے ساتھ حق تک نہیں پہنچا ہے بلکہ اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے حق تک؟ تو تقلید اس کی جائے گی جو ضروری شناخت، وہ ضروری شناخت جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ معرفت جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ ضروری معرفت اس کے پاس موجود ہے، وہ آپ کو راہ حق تک بلکہ حق تک یقین کے ساتھ پہنچا سکتا ہے، اس کی تقلید کی جائے گی۔ ہر کس و ناقص کی تقلید نہیں کی جائے گی، اس کی تقلید کی جائے گی جو ضروری شناخت رکھتا ہو۔ آپ کو ایک سوال پیش آیا، اس سوال کا صحیح اور محکم جواب اس کے پاس موجود ہو۔ اور پھر تیسرا سوال، کس جذبے کے تحت، کس انگیزے کے تحت تقلید کی جائے؟ جذبہ کیا ہو تقلید کرنے کا؟ بہت سے لوگ تقلید کر دیں، جذبہ کیا ہو تقلید کرنے کا؟ انسان کو سوال کس لیے پیش آیا؟ سوال اس لیے پیش آیا کہ وہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے۔ انسان، ہر انسان فطرتاً، اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، فطرتاً اللہ نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ تو تقلید کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، وہ ہے کشف حقیقت۔ انسان کے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے، انسان کے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے۔ حقیقت کیوں سامنے آ جائے انسان کے؟ تاکہ عمل کرنے میں حقیقت کے مطابق آسانی ہو جائے۔ حقیقت تک پہنچ جانا کافی نہیں ہے بلکہ حقیقت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ حقیقت تک پہنچ، ایک انسان کے لیے حقیقت واضح ہو گئی، لیکن صرف حقیقت ہی واضح ہو گئی اس کو، یعنی ابھی نظری طور پر تھیوریٹیکل اعتبار سے اس کے لیے کوئی بات ثابت ہو گئی، لیکن پریکٹیکلی ابھی اس میں نہیں اترا ہے، عملی طور پر نہیں اترا۔ تھیوری کو کہتے ہیں نظری، پریکٹیکل کو کہتے ہیں عملی، یعنی تھیوریٹیکلی اس کے لیے ایک بات ثابت ہو گئی لیکن ابھی عملی میدان میں وہ اترا نہیں ہے۔ حقیقت کی ضرورت انسان کو اسی وقت پڑتی ہے جب وہ چاہتا ہے کہ حقیقت پر عمل کرے۔ کئی ہفتوں سے کچھ بچوں کو اذان سکھانے کا موقع مل رہا ہے تو وہ اذان سیکھنا ہی نہیں، سیکھ تو رہے لیکن سیکھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے کہا تم اذان کیوں نہیں سیکھتے؟ تو کہا اذان سیکھے وہ جس کو نماز پڑھنا ہے، جس کو نماز پڑھنا ہے وہ اذان سیکھے، ہمیں تو نماز پڑھنی نہیں ہے تو ہم اذان سیکھ کے کیا کریں گے۔ تو تقلید کرے وہ جس کو شریعت پر عمل کرنا ہے، جس کو شریعت پر عمل کرنا ہی نہیں ہے وہ تقلید کر کے کیا کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جس کو شریعت پر عمل کرنا ہی نہ ہو، جو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوں، جو شریعت کو پامال کرتے ہوں، جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہوں، جو احکام شریعت کا مذاق اڑاتے ہوں، جب ان کو شریعت پر عمل کرنا ہی نہیں ہے تو وہ تقلید کر کے کیا کریں گے؟ تقلید حرام ہے، تقلید حرام ہے، تقلید مت کیجیے، تقلید حرام ہے، تقلید حرام ہے، تقلید مت کیجیے۔ کسی نے سن کر اس پر عمل کر لیا تو گویا یہ تقلید نہیں ہوئی اس کی، اس معاملے میں تو اس کا مقلد ہو گیا وہ۔ تقلید حرام ہے، یہ کسی کا قول سن کر کوئی اس کی بات سن لے تو یہ تقلید نہیں ہوئی، تو پھر کس طرح سے تقلید کو منع کرتے ہو؟ تقلید فطری عمل ہے، اس کو منع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کی فطرت میں تقلید رکھ دی گئی، فطری عمل ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، انسان کو فطرت پر اللہ نے خلق کیا۔ فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت وہ چیز ہے جو خدا دادی ہے، خدا نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ انسان اگر چاہے کہ حاصل کرے، حاصل نہیں کر سکتا، اکتسابی نہیں ہے، کسبی چیز نہیں ہے کہ میرے اندر فطرت نہیں ہے میں جا کر تلاش کروں کہ فطرت کہاں رکھی ہوئی ہے، اٹھا کر اپنے اندر کر لوں۔ فطرت اکتسابی چیز نہیں ہے، اللہ نے رکھ دی ہے، خدا دادی چیز ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ فطرت حاصل کرے، حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جو انسان ہے اس کے اندر اللہ نے فطرت رکھ دی ہے۔ مگر یہ کہ وہ کچھ ایسے کام کر کے حیوان بن جائے، کہ فطرت اس سے رخصت ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں نا یہ غیر فطری عمل ہے, ہومو سیکشوالٹی کو کہتے ہیں نا غیر فطری عمل ہے, یہ فطرت کے مغایر عمل ہے. فطرت کے حیوان بھی یہ کام نہیں کرتے, غیر فطری عمل. فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ فطرت اکتسابی نہیں ہے, انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا, بلکہ خدا نے رکھ دیے انسانوں کے اندر. جو انسان ہے اس کے اندر فطرت موجود ہے, اور تمام انسانوں میں یہ فطرت موجود ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہندوستان کے انسانوں میں فطرت ہے, امریکہ میں بسنے والوں کے اندر فطرت نہیں ہے, آسٹریلیا میں بسنے والوں کے اندر فطرت نہیں ہے. نہیں, زمان اور مکان کی کوئی قید نہیں ہے. جب سے اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا قیامت تک ہر انسان کو اللہ اس کی فطرت پر پیدا کرے گا, چاہے وہ جس جگہ کا رہنے والا ہو, چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہو, چاہے وہ پاکستان میں پیدا ہو یا کسی اور ملک میں پیدا ہو. فطرت ناقابل تبدیل ہے, ہر انسان میں فطرت موجود ہے. فطرت کی دوسری خصوصیت. فطرت کی تیسری خصوصیت, سکھانے سے یہ فطرت آتی نہیں ہے. میں کہوں آپ بیٹھیے میں آپ کو فطرت سکھاتا ہوں, آپ کو فطرت نہیں ہے, آپ کے اندر فطرت نہیں ہے, میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح سے فطرت حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی قابل آموزش کہتے ہیں فارسی میں, یعنی سیکھنے کے قابل چیز نہیں ہے فطرت. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فطرت انسان جب تک ہے اس وقت تک مٹ نہیں سکتی, نابود نہیں ہو سکتی, ختم نہیں ہو سکتی. شدت اور زوف آ سکتا ہے. بعض انسان ایسے ہیں جو گناہ کر کے اپنی فطرت کو سلا دیتے ہیں, کچھ ایسے گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی فطرت سو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ شخص, اس شخص نے اپنی فطرت کو خود اپنے ہاتھوں دفن کر لیا ہے. اب جب ہدایت کے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس نے تو اپنی فطرت کو دفنا دیا ہے, ہدایت کی کرنیں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس نے اپنی فطرت کو خود اپنے ہاتھوں دفنا دیا ہے. دفنایا ہے, ختم نہیں ہوئی ہے فطرت, نابود نہیں ہوتی فطرت کسی کی, مٹتی نہیں, کبھی نہیں مٹتی فطرت. یہ چار خصوصیتیں فطرت میں. اب تک کے انسان, طول تاریخ میں جتنے انسان گزرے ان کی تاریخ پر نگاہ کیجئے کہ جب بھی انسانوں کو کوئی مسئلہ پیش آیا جس میں وہ ضروری شناخت اور معرفت نہ رکھتے ہوں تو انہوں نے کیا کیا؟ فطری امور کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو بھوک لگی ہے, بھوک لگنا انسان کی فطرت میں, تو اب آپ مجھ سے یہ ثابت کریں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے, ایک دلیل قائم کریں گے کہ مجھے بھوک لگی ہے, دلیل کے ذریعے سے ثابت کریں گے, یا آپ کو بھوک لگی ہے, میں کہوں گا کہ نہیں آپ کو میں دلیل کے ذریعے سے ثابت کروں گا کہ آپ کو بھوک لگی ہے, میں ایک دلیل لاؤں گا فلسفی کہ آپ کو بھوک لگی ہے اس کے ذریعے سے میں ثابت کروں گا کہ آپ کو بھوک نہیں. بھوک لگنا فطری بات ہے, اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے فطری امور ہیں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی انسان کو مسئلہ پیش آیا اور وہ اس مسئلے سے ناواقف رہا تو اس نے ماہر فن کی طرف رجوع کیا, اور اس ماہر فن کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی تقلید ہے. تو پتا چلا کہ تقلید فطری امور میں سے, اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقلید انسان کی فطرت میں موجود ہے, الگ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی عقل آ کر کہتی ہے کہ تقلید کو عقل ثابت کرتی ہے. کیسے؟ انسان حرکت میں, ہر انسان حرکت میں, دنیا پوری حرکت میں, انسان بھی حرکت میں. حرکت سے مراد وہ حرکتیں نہیں, کیا حرکتیں کر رہے ہو یہ والی حرکت نہیں. حرکت سے مراد انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے, انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے, کوئی خالی نہیں ہے. ہم گرچہ ہم گھر میں بیکار بیٹھے ہوئے لیکن تب بھی حرکت میں ہیں. حرکت میں انسان جب حرکت میں ہے, حرکت انسان کو حرکت کے لیے شناخت ضروری ہے, معرفت ضروری ہے. کسی بھی معاملے میں حرکت کرنے کے لیے شناخت ضروری ہے, معرفت ضروری ہے, اور معرفت کے لیے ضروری ہے کہ انسان عالم ہو, یا عالم ہو یا عالم کی سنیں, یا خود عالم ہو, جانتا ہو کہ یہ شناخت کا راستہ کیسے ہے, اس کے پیچیدگیوں سے واقف ہو, یا پھر عالم کی سنے جو اس پیچیدگیوں سے واقف ہو اس کی بات سن لے. اسی کا نام تقلید ہے. یہ تقلید ایک ایسا فطری امر ہے جس کو عقل بھی آ کر تائید کرتی ہے. عقل اور فطرت دونوں نے آ کر ثابت کر دیا کہ انسان کو اس طرح سے خلق کیا گیا ہے کہ وہ تخلیق کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. آپ کہیں کہ میں تخلیق نہیں کروں گا تو انسان کی زندگی معطل ہو جائے گی, رک جائے گی زندگی, انسان کی زندگی مختل ہو جائے گی, یعنی خلل آ جائے گا انسان کی زندگی میں اگر تخلیق کا عمل رک جائے. آپ کہیں میں کسی کی بات نہیں سنوں گا, میں کسی ماہر فن کی بات نہیں سنوں گا, ٹھیک ہے مت سنیے. ہوگا کہ آپ جہاں جمود آپ کے اوپر تاری رہے گا, آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے, کوئی ترقی آپ نہیں کر پائیں گے, کسی قسم کی ترقی آپ کی زندگی میں آ نہیں سکتی جب تک کہ آپ تقلید نہ کریں. تو یہ تو اور بات ہے کہ قرآن اور حدیث نے بھی اس کی آ کر تائید کر دی, لیکن اگر قرآن اور حدیث تائید نہ بھی کرتے تو تقلید فطری اور عقلی امور میں سے ہے, اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے وجود کی پکار ہے تقلید, انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیے. تقلید کے بغیر انسان کی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی, انسان حرکت نہیں کر سکتا تقلید کے بغیر. عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ تقلید کے بغیر بچہ بولنا نہ سیکھ پائے, چلنا نہ سیکھ پائے جب تک وہ اپنے ماں باپ کی تقلید نہ کرے. ماں باپ کی تقلید کر کے ہی بچہ بول سکتا ہے, ماں باپ کی تقلید کر کے ہی بچہ چلنا سیکھتا ہے. پھر اسکول میں گیا, ٹیچرز کی تقلید کی, ٹیچرز کی تقلید نہ کرے انسان تو پھر اسی کلاس میں رہے. جیسا دین کے اعتبار سے ہم سب نرسری میں بیٹھے ہوئے ہیں, 70 سال کے بھی ہیں تو نرسری میں بیٹھے ہوئے ہیں, 30 سال کے بھی ہیں تو نرسری میں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بھی ہیں تو نرسری میں بیٹھے ہوئے ہیں دین کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ تقلید نہیں کرنا چاہتے, تقلید نہیں, اسی لیے ہم نرسری میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا 70 سالہ شخص بھی نرسری میں بیٹھا ہوا ہے, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر آنے والا سال علم میں ترقی ہوتی, ہر آنے والا سال ہماری شناخت میں ترقی ہوتی. نہیں, لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے دروازے بند کر لیے اپنے اوپر, ہم اس طرف نہیں جائیں گے, ہم تقلید نہیں کریں گے. اور ایک شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے تقلید کے مفہوم میں, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو تقلید جو کرتے ہیں نا, مجتہد اپنی رائے پر عمل کرواتا ہے, مجتہد اپنی رائے پر عمل کرواتا ہے, اس کو یہ لوگ تقلید کہتے ہیں. آپ نے آج تک کسی مجتہد کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ قرآن اور سنت, اللہ رسول اور امام یہ فرماتے ہیں, ان کے مقابلے میں میرا یہ فتویٰ ہے؟ کسی مجتہد کو آپ نے سنا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ قرآن, سنت, اللہ کا رسول اور امام یہ فرماتے ہیں, اس کے مقابلے میں میرا یہ فتویٰ ہے؟ کسی مجتہد کو سنا ہو تو اس کی نشاندہی کریں, بتلائیں وہ کون مجتہد ہے. کہ کسی نے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا ہو کہ قرآن میں جو کچھ موجود ہے وہ ہے, لیکن میری رائے یہ ہے, میرا فتویٰ یہ ہے, کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا. اور اگر کیا ہے تو اس کی تقلید بدعت ہے اور بدعت حرام ہے. جس کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ موجود ہے, ہماری طرح تو نہیں ہوتے نا وہ مجتہد ممبر پہ بیٹھ کے اجتہاد کرنے لگے کہ روایتوں میں کچھ بھی ہو لیکن میں یہ کہتا ہوں, روایتوں میں کچھ بھی ہو, کسی مجتہد نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ قرآن و حدیث میں جو موجود ہے وہ ہے لیکن میری رائے اس کے مقابلے میں یہ ہے, اس کے مقابلے میں میری رائے یہ ہے, کسی نے نہیں کہا. اور اگر کسی نے کہا اور کہہ رہا ہے تو اس کی بات بدعت ہے اور بدعت حرام ہے, ایسے کی تقلید حرام ہے, ایسے کی تقلید حرام ہے, ایسے شخص کی تقلید حرام ہے. اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید, جو یہ کہے کہ قرآن میں جو کچھ ہو لیکن میں یہ کہتا ہوں, روایتوں میں جو کچھ ہو لیکن میں یہ کہتا ہوں. ایسے اس طرح تقلید کے مفہوم میں شبہ ایجاد کرتے ہیں. عزیزان محترم, مجتہد کا کل سرمایہ قرآن و حدیث ہے, مجتہد کا کل سرمایہ, مجتہد کے پاس جو کچھ ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہے. مجتہد جو بھی فتویٰ دیتا ہے اس کا ماخذ, اس کا سورس قرآن اور حدیث ہے, اس کا سورس قرآن اور حدیث ہے. اور قرآن اور حدیث سے ثقیل باتوں کو, وزنی باتوں کو نکال کر آسان قابل فہم زبان میں پیش کرنے کا نام فتویٰ ہے. وَإِلَّا میں نے جیسے کل عرض کیا کہ تقلید ہم پر واجب نہیں ہے. کس نے کہا تقلید ہم پر واجب ہے؟ آپ پر اجتہاد واجب ہے, جائیے اجتہاد کیجیے, خم چلے جائیے, 20 سال گزاریے خم میں, مجتہد بن جائیے, صاحب نظر بن جائیے, صاحب نظر بن جائیے, یعنی خود آپ کی اپنی نظر ہو, خود آپ قرآن اور حدیث سے احکام نکالنے کے قابل بن جائیں. آپ پر تقلید حرام ہے. جب یہ ملکہ آپ کو حاصل ہو جائے گا آپ پر تقلید حرام ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. دیکھیں, اور جتنے ہمارے مجتہدین ہیں وہ صرف احکام شرعیہ میں تقلید کرواتے ہیں, وإلا دیگر معاملات میں وہ خود تقلید کرتے ہیں. ایک مجتہد بیمار ہو گیا, کیا کرے گا؟ ڈاکٹر سے رجوع کرے گا. علامہ طباطبائی صاحب المیزان رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر المیزان جنہوں نے لکھی, علامہ طباطبائی محمد حسین طباطبائی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں بہت کم معاملات میں اجتہاد کرتا ہے, بیشتر معاملات میں تقلید ہی کرتا ہے. کتنے ایسے معاملے ہیں جن میں آپ صاحب نظر ہیں یا ہم صاحب نظر ہیں؟ کتنے ایسے معاملے ہیں جس میں ہم صاحب نظر ہیں, اپنا اوپینین رکھتے ہیں, اپنی نظر رکھتے ہیں, اور وہ نظر ایسی ہو کہ جب علمی بازار میں, بازار علم میں وہ نظر جب پیش کی جائے تو اہل علم اس کو قبول کریں, سڑک چھاپ نظر نہ ہو. علمی بازار میں جب اپنی نظر پیش کی جائے تو اہل علم اس نظر کو قبول کریں, ہاں یہ اوپینین صحیح ہے. تو ہم اپنے بیشتر معاملات میں تقلید کرتے ہیں, بہت کم ایسے موقع ہیں جہاں پر ہم اجتہاد کر کے اپنی نظر خود بناتے ہیں. اسی طرح مجتہد بھی صرف فقہ میں آپ سے تقلید کرواتا ہے, وإلا اگر بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جائے گا, گھر بنانا ہو انجینئر کے پاس جائے گا. یعنی مجتہد بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر ماہرین فن سے بے نیاز ہو گیا. نہیں, ماہرین فن سے بے نیاز نہیں ہوا, وہ بھی جب اس کو ضرورت پڑے گی وہ بھی کسی ماہر فن سے رجوع کرے گا. ماہر فن کی طرف رجوع کرنے کا نام تقلید ہے, بالکل سیدھی سی بات ہے. اور اگر یہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے, اتنی سیدھی بات جو سامنے دو اور دو چار کی طرح واضح ہے, تو سمجھ لیجئے وہ عقل کا دشمن ہے. جس نے عقل کی عقل سے دشمنی کرنے ٹھان لی ہے اس کو یہ بالکل سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی, دو اور دو کی طرح واضح. کل عرض کر دیا, قرآن مجید سے اجتہاد بھی ثابت ہے, تقلید بھی ثابت ہے, حدیثوں سے اجتہاد بھی ثابت ہے, تقلید بھی ثابت ہے, متعدد روایتیں تقلید کے تعلق سے. باضابطہ یہ لفظ استعمال کیا گیا, فلل عوام ان یقلدوا, جب مجتہد کو تم ان صفتوں میں پورا پاؤ, وہ جو صفتیں کل بیان کی گئی کہ وہ اپنی نفس کا محافظ ہو, یعنی گناہ نہ کرتا ہو, گناہ کے قریب نہ جاتا ہو, اپنے دین کا محافظ ہو, دین کا سودا نہ کرتا ہو, مطیع امر مولا ہو, اللہ کے حکم کا تابع اور فرما بردار ہو, ہوا و حوث کا پیروکار نہ ہو, تم ایسے کی تقلید کرو. ایسوں کی تقلید تو ہم کرنا نہیں چاہتے, فاسق کی تقلید کرنے کے لیے آمادہ ہیں لیکن ایسوں کی تقلید کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. جس کے تعلق سے یقین ہے کہ یہ فاسق ہے, نماز اس کی قضا ہوتی ہے سب کے سامنے, علنی طور پر قضا کرتا ہے نماز, اس کی بات سننے کے لیے تو تیار ہے لیکن ایسوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ان معصوم کے بتائے ہوئے معیارات پر پورے اترتے ہیں, معصوم نے یہ معیارات بتائے کہ جو گناہ کرتا اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی, جو دین کا سودے باز ہے اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی, جو ہوا و ہوس کا پیروکار ہے اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی, جو اللہ کا نافرمان ہے اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. سید الشہداء کا یہ قول آپ ملاحظہ فرمائیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کا نافرمان ہی ہمارا دشمن ہے. حسین کا دشمن کون ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک ہی علامت خود حسین نے بتلائی ہے, کسی اور نے نہیں, خود حسین نے بتلائی ہے. کہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین کا دشمن کون ہے؟ اللہ کا جو نافرمان ہے وہ حسین کا دشمن ہے. اللہ کے احکامات کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ حسین کا دشمن ہے. یہ ملا خود حسین نے بتایا, یہ کسی مجتہد نے نہیں بتایا. تم کو حدیث پر عمل کرنے کا بڑا دعویٰ ہے نا, سنو حدیث کیا کہتی ہے. حسین خود کہتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہے وہ میرا دشمن ہے. جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی گویا دشمنی ہے حسین کی جا رہی ہے, سمجھ لیجئے دشمنی ہے حسین, اللہ کا نافرمان. سید الشہداء نے کیسوں کو جمع کر رکھا تھا کربلا میں؟ کیسے لوگ آئے تھے سید الشہداء کے ساتھ؟ کیسے؟ اللہ کے نافرمانوں کو جمع کر رکھا تھا. کیسے لوگ تھے کربلا میں؟ آج جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں نافع ابن ہلال جملی یا بجلی دونوں بھی نام استعمال ہوئے. نافع ابن ہلال, کل جس کا ذکر کیا تھا حبیب ابن مظاہر کا, خود سید الشہداء نے ان کو کہا تھا کہ الى الرجل الفقی من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر, حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط جا رہا ہے. کس کے لیے؟ حبیب ابن مظاہر کے لیے جو فقی ہے, مرد فقی ہے, دین کا دین شناس ہے, دین کی گہری سمجھ رکھنے والا ہے. کون؟ حبیب ابن مظاہر, نافع ابن ہلال. ان کا ذکر کمتر ہوتا ہے ہماری مجالس میں, پتہ نہیں کیوں, کیونکہ کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے نا, لہذا سمجھتے ہیں کہ تین ہی چار لوگ شہید ہوئے کربلا میں. کہتے 72 ہیں لیکن بیان صرف تین ہی چار کے مصائب کرتے ہیں. کیوں؟ کتابوں سے دور ہیں. نافع ابن ہلال بجلی یمن کے رہنے, یمنی تبار تھے, یمن سے تعلق تھا, اور راستے میں سید الشہداء سے ملحق ہوئے. سید الشہداء ابھی کربلا پہنچے نہیں تھے, نافع ابن ہلال آ کر سید الشہداء سے ملحق ہو گئے. کیا تھے نافع ابن ہلال؟ نافع ابن ہلال کی تعریف جو تاریخوں نے لکھی ہے, نافع ابن ہلال قاری قرآن تھے. نافع ابن ہلال قاری قرآن تھے. قاری قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قاری قرآن کہتے ہیں اچھے لہن میں قرآن پڑھنے والا. اب ایک سوالیہ نشان قائم کر رہا ہوں, شاید گرا گزرے, اس پوری آبادی میں کتنے قاریان قرآن ہیں؟ ہماری جو آبادی ہے یہ پوری آبادی میں کتنے قاریان قرآن ہیں؟ وہ قاریان قرآن کی تعداد یہ بتلائے گی کہ ہم قرآن سے کتنے دور اور کتنے نزدیک ہیں. نافع ابن ہلال تو قاری قرآن تھے, حسین ایسوں کو لے کر کربلا میں آئے تھے جو قاری قرآن ہیں. ہمارے پاس قاری قرآن کا مذاق اڑایا جاتا, لیکن حسین قاری قرآن کو لے کر کربلا میں آئے تھے. اور نافع ابن ہلال کے تعلق سے یہ لکھا ہوا ہے, بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ابھی تازہ ان کی شادی ہوئی تھی, اس کے باوجود بھی اپنی زوجہ کو لے کر کربلا میں آ گئے. زوجہ کو لے کر کربلا میں آ گئے. شب عاشور کا ایک واقعہ تاریخوں میں نقل ہے کہ جب سید الشہداء شب عاشور کو میدان کربلا کا جائزہ لینے کے لیے نکلے, دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ کہاں نشیب ہے کہاں فراز ہے, کیونکہ کل جنگ اسی میدان میں ہونی ہے. دیکھیں سید الشہداء باوجود سب جانتے ہوئے لیکن جائزہ لے رہے ہیں, یعنی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے باضابطہ طریقے پر, کہ جان لیں کہ کس طرف اٹھانے اور کس طرف ڈھلانے, زمین کو جانچ لیں کہ کل یہیں پر جنگ ہونی ہے, پستی کدھر ہے, بلندی کس طرف ہے, کس طرف سے حملہ کیا جائے یہ بہتر ہے. اس کو جانچنے کے لیے جب سید الشہداء خیموں سے دور ہوئے, نافع خیموں کے پاس کھڑے ہو کر سید الشہداء کو غور سے دیکھ رہے ہیں. جب نافع نے یہ محسوس کیا کہ رات کی تاریکی میں سید الشہداء اپنے قیام سے کافی دور جا چکے ہیں, تو نافع کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں دشمن جن کے سرشت میں دھوکا اور فریب ہے, کہیں دھوکے سے حملہ نہ کر دے سید الشہداء پر. یہ دیکھ کر نافع سید الشہداء کے پیچھے چل پڑے. جب قدموں کی آہٹ سید الشہداء نے محسوس کی تو پلٹ کر دیکھا کہ نافع ابن ہلال ہے. نافع کیا چاہتے ہو؟ مولا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ قیموں سے کافی دور جا رہے تھے, مجھے یہ خطر محسوس ہوا کہ کہیں دشمن فریب کار آپ کو قتل نہ کر دے, آپ پر حملہ نہ کر دے, سوء قصد برا قصد نہ آپ کے ساتھ کرے, لہذا میں آپ کے پیچھے چلا آیا. جب امام اپنا جو جائزہ لے رہے تھے زمین کربلا کا, جب وہ جائزہ لے کر پلٹے, پلٹ کر نافع سے ایک مرتبہ یہ کہنے لگے کہ نافع یہ جو دو پہاڑیاں تم دیکھ رہے ہو, جو تاریک ہیں, اندھیرا ان پہاڑیوں پر چھایا ہوا ہے, اور ان پہاڑیوں کے درمیان سے ایک راستہ ہے جو تمہیں کوفے پہنچا سکتا ہے. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ ان پہاڑیوں کے درمیان سے جو راستہ ہے اس راستے سے تم جہاں چاہو چلے جاؤ, जहां चाहो चले जाओ, मैं तुम्हें यह इजाजत देता हूं, मैंने अपनी बैत तुम पर से उठा ली, तुम जहां चाहो चले जाओ। एक अजीब हरकत नाफे ने की, नाफे सैयद शोहदा के कदमों पे गिर गए, कदमों को पकड़ लिया, पकड़कर कहने लगे कि या अबा अब्दुल्लाह, ये जो तलवार आप देख रहे हैं, ये तलवार मैंने इसी दिन के लिए 1000 दिरहम में खरीदी है, जबकि मेरी इस्तेतात नहीं है इतनी कि मैं 1000 दिरहम की तलवार खरीद सकूं, और ये जो घोड़ा मेरे पास मौजूद है, ये घोड़े की भी कीमत उतनी ही है जितनी तलवार की कीमत है, मैंने ये घोड़ा और ये तलवार इसी दिन के लिए मुहैया कर रखी है कि जब आप पर सख्ती का दिन आए तो मैं अपनी जान आपके कदमों पर निछावर कर दूं। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़ दूं, और आपको छोड़ दूं तो कयामत में रसूल अल्लाह को क्या सूरत दिखाऊं? आपकी नुसरत से अगर हाथ उठा लूं तो कयामत में रसूल को क्या अपना चेहरा दिखाऊंगा? और फिर जब सैयद शहदा खैमों के पास पहुंचे, और फिर जनाब जैनब ने वो फरमाया कि क्या आपने अपने असहाब को आजमा लिया है, ऐसा तो नहीं होगा कि कल ये खुद ही आपको असीर करके उमर साद के हवाले ना कर दे? ये बात नाफे ने सुनी पहली बार, और नाफे ने सुनकर जाकर हबीब इब्ने मजाहिर से कहा। हबीब ने तमाम असहाब को जमा किया, कल पढ़ चुका हूं इस बारे में। ये वो नाफे हैं, नाफे इब्ने हिलाल, जब जंग के लिए रवाना होना चाहते हैं तो जौजा ने कहा कि किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? उस वक्त भी सैयद शोहदा ने कहा कि ए नाफे, तुम्हारी जौजा के लिए यह सख्त होगा कि तुम्हारी जुदाई को इतना जल्दी बर्दाश्त कर ले, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। कहा नहीं, मैं जंग करूंगा, नाफे इब्ने हिलाल। और फिर नाफे तीरंदाज थे, माहिर तीरंदाज, कारी कुरान भी थे, तीरंदाज भी थे, नाफे के पास तीर चलाने का फन था। चुनाचे जब आशूर का दिन नमूदार हुआ और जब जंग शुरू हुई तो नाफे इब्ने हिलाल ने अपने तीरों के जरिए से 12 अशिया को वासिले जहन्नम किया। जब तीरे नाफे के पास खत्म हो गई तो एक मर्तबा नाफे अपनी शमशीर लेकर मैदान में उतरते हैं, और फिर शमशीर से जंग करते करते जब एक मर्तबा शमशीर नाफे के हाथ से छूटी, दुश्मनों ने मुहासिरा कर लिया नाफे का, नाफे पर शमशीरें बरसाई जा रही हैं, हत्ता नाफे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, इतने पत्थर नाफे पर बरसाए गए कि नाफे के दोनों हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गई, नाफे के दोनों हाथ शल हो गए। उस वक्त शिमर ने आकर नाफे को उमर साद के पास ले गया, ले जाकर जब उमर साद के पास पेश किया तो उमर साद ने नाफे से कहा कि नाफे तुमने ये क्या किया? तो नाफे ने ये कहा कि मैंने वो किया जो मैंने कस्द किया, खुदा की कसम कयामत के दिन मैं रसूल को चेहरा दिखाने के काबिल हूँ, खुदा की कसम मैंने हुसैन की हिमायत की। नाफे का रजस यही था कि मैं उस दिन पर हूँ जिस दिन पर हुसैन है, मैं उस दिन पर हूं, और आज मैंने जो अमल किया है वो कयामत के दिन मैं वो अमल देखूंगा। ये कहना था कि उमर साद ने शिमर को ये हुक्म दिया कि नाफे को कत्ल कर दिया जाए। शिमर ने कैसी जर्ब लगाई कि नाफे वहीं गिर पड़े, उसी जरबते शिमर से नाफे शहीद हो गए और नाफे की रूह जन्नत की तरफ परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न लिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह। बारे परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इस ज़िक्र खलील को कबूल फरमा।